ہماری ایک میٹ ہے جو کہ پہلے کرسچن تھیں, کلمہ پڑھ لیا ہے, اس بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا اب نماز روزہ یا دینی تعلیم کا فرض بھی مجھ پر ہے؟ جی ہاں, بہت بڑی سعادت ہے اگر کسی کے ہاتھ پہ کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر اس کو اسلام کے محاسن بیان کیے جائیں اور اسلام کے ارکان کے متعلق تعلیم دی جائے, اور کسی کی نیت پہ شک کرنا شرعاً جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائی اور ایک شخص نے کہا میں مسلمان ہوں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, انہوں نے گردن اتار دی اور کیا کہا؟ مستعیذاً بھی, یہ مجھ سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا تھا. تو سرتاج رسول پریشان ہوئے, فرمایا وہل شققت قلبہ, کیا تو نے اس کا کلیجہ چیر کے دیکھا کہ تجھے ڈر رہا تھا؟ اسامہ کیا بنے گا جب قیامت کو یہ شخص آئے گا اور اپنی گردن ہاتھ میں لے کے آئے گا, وتشقب اوداجہ دمن, اور اس کی گردن سے خون نکل رہا ہوگا, یہ کہے گا یا رب سلہ فیما قتلنی, اللہ ذرا اس سے یہ پوچھے کس نے مجھے قتل کیوں کیا. اس لیے کسی کی نیت پہ شک کرنا جائز نہیں ہے. انی نہیت ان انقب فی قلوب الناس, مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے سینوں کو چیر کے دیکھو, نقب زنی کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بیان ہی نہیں کیا. اس لیے کبھی کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. کسی کے معاملے کو دیکھیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ درست نہیں ہے, آپ یہ کہیں کہ یہ بد نیت ہے یا اس کی نیت میں یہ خلل ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر, ہم ظاہر پہ حکم لگائیں گے, باطن پہ کوئی بات نہیں کریں گے, باطن کو اللہ جانتا ہے. اور یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا, آج بادام اور اخروٹ کو توڑتے ہیں تو پتہ پھر چلتا ہے, جب وہ ٹوٹتا ہے اندر سے گری ثابت نکلتی ہے کہ جلی ہوئی نکلتی ہے. اس لیے باطنی امور کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہیے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ جانتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں لپکشائی نہیں کرنی چاہیے. کیا منزل پڑھنا صبح شام درست ہے؟ منزل سے مراد اگر قرآن مجید کی منازل ہیں تو قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے, درست ہے. اگر یہ طے کر لیا جائے کہ یہ منزل ہی پڑھنی ہے کوئی اور نہیں پڑھنا, اس طرح کی پابندیاں اپنے اوپر عائد نہیں کرتے جو شریعت نے نہیں کی. ہاں اگر آپ کوئی معمول بنا لیتے ہیں اس نیت سے میں نے قرآن پڑھنا ہے, تو ایسی ترتیب آپ اختیار کر سکتے ہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ پڑھتے وقت ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے یا لٹکانے چاہیے. سمی اللہ لمن حمیدہ جب انسان کہتا ہے تو پھر اٹھنے کے بعد, اپنے سر کو اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اگرچہ بعض علماء نے سنن النسائی کی ایک مطلق روایت کی روشنی میں کہا ہے کہ ہاتھوں کو باندھ لیا جائے, اور روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام میں ہوتے تو آپ ہاتھ باندھا کرتے تھے. قیام کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں, لیکن قیام جو نماز کے اندر ہے وہ قیام جس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اور جس میں قرات کی جاتی ہے. اس لیے پاکستانی زبان میں رکوع سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو قیام کہتے ہیں, رکوع سے اٹھ کر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں, اور بلا شبہ اس وقت قرات نہیں کی جاتی. اتفاق سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے نماز کے بارے میں کتاب لکھی تو وہاں کیا لکھا ہے, حاضی بدعت مستحدثہ, یہ بدعت ہی نہیں بلکہ بدعت بھی گھڑی ہوئی ہے. لیکن امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اتفاق سے اس مسئلے پہ بیٹھے دلائل کو سمجھنے سمجھانے کے لیے, اور دونوں ہی دلائل کو پیش کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلے گئے, اور فیصلہ یہ ہوا انسان کو ہاتھ چھوڑنے چاہیے, اگر کوئی باندھ لیتا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. اولاد کو فرما بردار کیسے بنایا جائے؟ اولاد کی فرما برداری کے لیے تین کام کر لیے جائیں. سب سے پہلے آپ خود اللہ کے فرما بردار بنیں. اگر ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو دنیا جو سب سے پہلے اولاد ہے اللہ اس کو ہماری فرما بردار بنائے گی. اگر والدین کے فرما بردار ہم ہیں تو ہماری اولاد بھی فرما بردار بنے گی. دوسری بات, میں اگر اپنے والد اور والدہ کا فرما بردار نہیں, پوری زندگی اپنے ماتھے کو گھسا لوں میں اپنی زمین پہ لگا لگا کے, میری اولاد میرے کہے نہیں مانے گی. یہ فرما برداری یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ میں تدین ہوں تدین ہوں, جیسا تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے فرما بردار بنجئے, پھر اپنے والدین کے فرما بردار بنیے, اور تیسری بات دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہیں، جن میں شک نہیں ہے. دعوت الوالد لولدی، جب اولاد کے لیے والدین دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے. اولاد کو آج کل کے فتنوں سے کیسے بچایا جائے؟ پہلے خود بچا جائے، اور ان فتنوں کے بارے میں سب سے پہلے آگاہی خود ہو. اگر خود 6-6 گھنٹے فیس بک پہ گزریں کسی ماں کے کسی باپ کے، تو اولاد کو کہنے کی ضرورت نہیں. اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. اگر ماں باپ کسی گھر میں دف بجانے والے ہوں تو اولادیں رقص کرنے والی ہی پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ان فتنوں سے پہلے بچیے. جو بچی دیکھتی ہے کسی ووٹ کے، سب سے پہلے واٹس اپ کو کھولتی ہے ماں، اور گھنٹوں بیٹھی ہے اور فیس بک پہ، وہ بیٹی کیا کرے گی؟ وہ بیٹی یہی کرے گی کہ 11 بجے سے پہلے میرے پاس بھی Galaxy 5 ہونا چاہیے، وہ یہی کہے گی. اور اگر ایک بیٹا دیکھتا ہے کہ ابا جان آتے بھی گھر میں وہ اتفاق سے کبھی کبھی ہیں، وہ ٹریننگ کرانے والے ٹریننگ کروا رہے تھے نا، تو بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات انسانیت میں اتنی بہیمیت آ جاتی ہے کہ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ میری کوئی ذمہ داری بھی ہے. وہ اتفاق سے چھوٹا بچہ تھا اور باپ جو ہے وہ اتوار کو ہی آتا تھا، سنڈے کو چھٹی ہوتی تھی، تو اتفاق سے ایک دن وہ جو ہے وہ منڈے کو آ گئے، سنڈے کو آنے والے منڈے کو آ گئے. تو وہ بچے نے دروازہ کھولا اور بھاگا بھاگا اپنی ماما کے پاس گیا، کہتے ماما وہ سنڈے والے بابا آ گئے. یہ تصور جو ہے کہ اگر 4 گھنٹے اس کو گھر آنے کا وقت مل گیا ہے، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے، وہ دین کی بات کرے. وہ اگر فیس بک کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ دیکھتا ہے، اور اس کو اپنے اس طرح کے مشغولیات ہے، یہ ڈرامہ دیکھنا ہے، وہ ٹی وی لانچ پہ بیٹھ گیا ہے جس کو قرآن لانچ کہنا چاہیے. وہاں قرآن کی سیریز رکھیں، وہاں قرآن مجید رکھیں، وہاں تفاسیر رکھیں، وہاں کتابیں رکھیں، چائے پئیں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، خود بھی کھائیں، اور ساتھ کو کتاب کے 2 پیج پڑھ کے سنا دیں، کوئی کیسٹ سن لیں، کوئی سیڈی سن لیں، کوئی مزاج بدلیں. اگر وہ 4 گھنٹے دیکھے کہ بچے تو بچے ہوتے، انہیں جلدی سونا ہوتا ہے، کہ جب تک بچہ جاگ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بٹوا سا پکڑا ہوا ہے، یہ کیا بٹیرا سا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا اس طرح کا مجھے بھی لا کے دو. پھر رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہم نے خود ان کو دیا، یہ تو فتنہ ہم نے خود ان کو دیا. جو فتنے خود بپا کیے ہوں اس پہ پریشان نہیں ہوتے. سب سے پہلے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیے. دوسری بات، فتنوں کا علاج، یہ آگے حدیث آنے والی ہے، اس کے علاج ہم بیان کریں گے. ان علاجات کو اختیار کیجئے. وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، اور فتنوں سے بچنے کی دعائیں یاد کرنا، اور تیسری بات اپنی اولاد کے لیے، اور سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے اور اولادوں سے بچائے. کیا عورتیں ایسی کھیلوں میں حصہ لے سکتی ہیں جن میں بے پردگی نہ ہو مگر اس جگہ کچھ مرد موجود ہوں؟ عورتیں اپنے گھروں میں اپنا یہ ذوق اس انداز سے پورا کر سکتی ہیں جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیش کرتی تھی. مردوں کے سامنے ان کی کھیل کو روا نہیں رکھنا چاہیے. کیا دینی محفلوں میں سر کو ڈام کر رکھنا ضروری ہے؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے یا اذان کے وقت یہ ضروری ہے سر کو ڈامنا؟ اس کے بارے میں 3 باتیں. سب سے پہلی بات، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ سر ڈھانپنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں کا نظریہ ہے ہم نے زندگی میں کبھی سر ڈھانپنا ہی نہیں. پہلا نظریہ جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں درست نہیں، کیونکہ 13 احادیث صحیح بخاری کی ہیں جس میں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سر پہ کچھ چیز رکھے نماز پڑھی اور نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ میں نے پوری زندگی رکھنا نہیں، تو یہ معنی بھی درست نہیں. اس وقت حالات ایسے تھے، اس لیے ایک ہی چادر کو اپنی گردن پہ وہ باندھتے اور کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ احق من تزین له، اللہ رب العزت زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت کا اختیار کیا جائے. کچھ لوگ ننگے سر نماز پڑھنے کو یا اس طرح کے پہلوؤں کو پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے ٹوپی ضرور لینی ہے، خواہ وہ ٹوٹی لے لو اور مسجد کے دروازے میں پڑی ہوگی. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہ زینت ہے، اگر یہ ضروری ہے، یہ ٹوپی لے کے آپ اپنی برات پہ جا سکتے ہیں، یہ ٹوپی لے کے کسی فنکشن میں جا سکتے ہیں؟ تو اسلام کا قانون کیا سامنے آیا، مزاج کیا ہے؟ آپ کے پاس ٹوپی ہے، اہتمام کریں، اپنے سر پہ کوئی کپڑا رکھ لیں، اپنے سر پہ ٹوپی لے لیں۔ صحابہ نے قلنسوا پہنی ہے نماز کی حالت میں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے نماز کی حالت میں اتار کے رکھ دی۔ اور صحابی کہتے ہیں جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لینے گئے، لیس علینا قلانوس، نہ ہم نے اپنی ٹوپیاں پکڑی نہ اپنے موزے پکڑے، اسی طرح بھاگ پڑے کہ بیمار ہے صحابی، اس کا پتہ لینے جانا ہے۔ مزاج کیا نکلا، یہ چیزیں پہنا کرتے تھے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے، مہذب بنے، اپنے سر کو ڈھانپیں، لیکن ڈھانپے کیسے؟ اچھی چیز سے۔ وہ ٹوٹی ہوئی ٹوپی اور رنگ برنگی ٹوپی جو رکھی ہوتی ہے، آپ کا کیوں مزاج بنتا ہے؟ کبھی اچھے پروگرام میں اس طرح کی چیزیں پہن کے گئے ہیں، نماز کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے آپ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال دیا ہے کہ وہ دو دو لاکھ کی چیزیں خرید سکتا ہے، تو 200 روپے کی اچھی ٹوپی نہیں خرید سکتا، اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تہذیب سکھائی ہے، اس تہذیب کو ہمیں بھی پسند کرنا چاہیے۔ کیا آپ ایسے کسی اسکول کو جانتے ہیں جو آج کے دور میں بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے بہترین ہے؟ میرے پاس تو تمام اسکولوں کا علم نہیں، لیکن بہت سارے اسکول ماشاءاللہ موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہمارے ایک بہت ہی محترم بھائی، انہوں نے اسکول سسٹم شروع کیا ہے، اور مجھے اس بات کی خبر ملی کہ دین اسکول سسٹم بھی اس وقت ماشاءاللہ یہاں کھلا ہے، اور دارالسلام نے بھی اسکول سسٹم ایک کھولا ہے۔ آپ ان تینوں اسکولوں کا وزٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیک خواہشوں کو پورا فرمائے۔ اگر ماں باپ اور بہن بھائی نمازی ہوں اور سارا دن 7 سال کے بچے کو نماز کا کہتے رہیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھے، تو والدین کیا کریں اور روزے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس بچے کو ابتدا سے اس طرف قائل کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ نے وہ روایت سنی جب ہم نے اس روایت پہ بحث کی تھی، عبداللہ بن عباس کی روایت، بچے کو پکڑ کے ساتھ کھڑا کیا جائے، ولو بھی سجدہ، خواہ وہ ایک سجدہ کرے، جب تک عادت نہیں بنے گی بچہ نماز نہیں پڑھے گا۔ یہاں بہت سارے لوگ اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں، اب کیا کریں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ بے نماز کا حکم کیا ہے، اب یہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کہیں گے جہنمی ہے، انہوں نے کہا بے نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے پکڑو، مسجد میں لے جاؤ، اور کیا حکم ہے، اس کو نماز کی طرف لے آؤ۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی یہ سوچا کہ میں اس کو نماز پڑھتے وقت جاؤں تو ساتھ لے جاؤں؟ کبھی یہ سوچا؟ سرکسیں دکھانے کے لیے تو ہر وقت ساتھ، اور آؤٹنگ کروانے کے لیے تو بچہ ہر وقت ساتھ، کبھی مسجد جاتے وقت سوچا؟ اصل بات یہ ہے کہ خود یا تو جاتا نہیں ہے باپ، یا ماں خود پڑھتی نہیں ہے، تو بچیاں کیسے پڑھیں گی؟ اور اگر باپ چلا گیا ہے اور اس کا ذہن ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے بس مجھے جنت میں جانا ہے، یہ مرتے ہیں تو مر جائیں، جلتے ہیں تو جل جائیں، ان کی اولاد نمازی کیسے بنے گی؟ کس لیے؟ اور یہ ہے اصل میں فرق منہج انسان کا اور عام انسان کا۔ جب حکم ہے فضربوہم علیہا اذا بلغوا عشرا، 10 سال کا بچہ ہو گیا اس کو مارو، کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، جس جیسا اخلاق دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، جو کسی جانور پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، جو پرندے کے ساتھ بھی کسی زیادتی کو پسند نہیں کرتے، وہ حکم دے رہے ہیں مارو، یہ حکم ہے۔ دکان سے لیٹ ہو جائے مار پڑتی ہے، بلکہ وہ 20 روپے کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ایسی لگاتے ہیں، اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کپ جڑ گیا، کپ بن گیا، دوبارہ نیا سیٹ آ گیا۔ ایک 20 روپے بچانے کے لیے تم جو چاہے مار لو، اور رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو جنتی بنانے کے لیے تمہارا ہاتھ ہی نہ اٹھے، یہ کون سا اخلاق ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی نے پاؤں پہ پٹی باندھی، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں سب نہیں سیدھی کر رہا تھا تو مجھے کوڑا لگایا تھا، تاکہ آئندہ سے تمہیں سمجھ آ جائے کہ سب سیدھی کرنی چاہیے۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی لاڈ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں اگر کہہ دیں تو غصہ نہ کریں کہ ہم سے بڑا کوئی اولاد کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ وہ گزر رہے تھے نا، جب ایک عالم ظہیر الدین بابر گزر رہا تھا تو ایک شخص گھاس کاٹ رہا تھا، تو رک کے کہتے ہیں یہ ماں باپ کا بہت لاڈلا بیٹا ہے. ساتھی نے کہا یہ لاڈلا کیسے ہیں؟ لاڈلا ہوتا تو گھاس کاٹتا. کہا اس نے استاد کی جھڑکیاں پسند نہیں کی, پوری زندگی گھاس کاٹنا پسند کر لیا, لاڈلا ہی ہوا نا. والدین نے اس کو سرزنش کرنا پسند نہیں کیا, پوری زندگی نوکر بنانا پسند کر لیا ہے کہ دھکے کھاتا رہے. یہ دشمنی ہے, لاڈ نہیں. فضربوہم اذا بلغوا عشرا, اگر حکم ربانی ہے, حکم نبوی ہے, تو اس ایک مار کا, ایک سرزنش کا اجر بھی ملے گا. یہ مار ایسے نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے یہ ایک نعرہ جو آج اٹھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار, اگرچہ اچھی بات ہے, اچھی پلاننگ ہے کہ ظلم سے بچانا چاہیے اور اس طرح نہیں مارنا چاہیے جس طرح حیوانوں کو لوگ مارتے ہیں, اور پڑھانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, وہ مارنے پہ آ جائیں تو دیکھتے نہیں ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ مار ہے ہی نہیں اسلام میں, یہ تو اسلام سے نبلدی کا شکار ہے, اسلام کی معرفت نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, عمر, اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسے؟ فضرب فی صدری, اللہ کے رسول نے عمر کے سینے میں مارا اور ساتھ دعا کی اللہم اقضی عنہ الشیطان, یا اللہ شیطان کی یہ سوچ اس کے سینے سے دور کر دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا ہوئی, اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کر دی. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے قاری ہیں, فضرب فی صدری, ان کے سینے میں مارا. میں عمر اور ابی سے زیادہ عزت والا ہوں؟ فقد سلسل ابن عباس ابن سیرین رضی اللہ عنہ, اور ابن عباس نے ابن سیرین کو کڑیاں ڈال دی تھی, بیٹھ کے پڑھو. اور آج ابن سیرین کا جب نام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ علم کا اثر کیسے ہوا ہے. ہمارا مزاج اصل میں بنا ہی غلط ہے. ہم کیا کہتے ہیں, بس بچہ ہے, کیا کریں, کیا کرنا ہے, دعا کرو, کوشش کرو, ساتھ لے کے مسجد جاؤ, نمازی بن جائے گا. جب اس کو مسجد کا منہ آپ نے دکھایا ہی نہیں ہے, وہ نمازی کیسے بنے گا؟ اس کے سامنے خود اٹھ کے گئے اور اٹھ کے واپس آ گئے, تم اٹھے نہیں. اور مجھے عبد الرحمن عریفی کی بات یاد آ رہی ہے, کہتے ہیں مزاج مزاج میں فرق ہے. انہوں نے ایک مثال پیش کی, کہتے اتفاق سے جب اسکول بچے جاتے ہیں تو کچھ پیسے لے کے جاتے ہیں. ایک دن ایک بچہ آیا اور کہتا ہے بابا واللہ اب اريد المصروف, مجھے کچھ خرچ چاہیے. اب اس کے پاس بھی ٹوٹے پیسے نہیں, ماں کے پاس بھی نہیں, اس نے 500 ریال دے دیے. 500 ریال کیا ہوتا ہے؟ ابھی 12 بجے نہیں, اتصل, ہاں ہاں, رجع الولد, بیٹا واپس آیا کہ نہیں, باقی پیسے واپس کیے کہ نہیں, میں نے اس کو 50 کی اجازت دی تھی. پھر 5 منٹ گزرتے ہیں, پھر بیوی کو فون کرتے ہیں, السلام علیکم, ہاں ہاں, رجع الولد, رد الفلوس, پیسے واپس کیے کہ نہیں. قلق کیا ہے؟ 500 ریال. جب اتفاق سے بیٹا گھر آیا, باپ بھی آ, کہتے ہاں آئے ابنی, وین الفلوس, کہاں پیسے؟ والله يا بابا ترى انا صرفت 50 هنا و 100 هنا و 200 هنا, ما عندي شيء, اب کچھ نہیں ہے. اس نے پکڑ لیا. اب پکڑ کے 500 پورا کرنا چاہ, لیکن وہ تو نہیں پورا ہو سکتا نا. دوسری مثال, عصر کی نماز, جس کے بارے میں لفظ ہیں جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی, فکأنما وتر اہلہ ومالہ, اس کا ترجمہ میں کیا کروں, پوری دنیا اس کے سامنے, وتر اہلہ, اس کے والدین, اس کے بہن بھائی, اس کے چچا, پورا خاندان مر جائے, ومالہ, اس کا ایک ٹیڑی پیسہ دنیا میں نہ رہے, یہ جتنا بڑا نقصان ہے اگر کسی کی عصر کی نماز رہ جائے تو اتنا نقصان ہوتا ہے. کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے بچہ, باپ کہتا ہے یلا یا ولد الصلاۃ, اور چلا گیا, اور گیا نماز پڑھی, باتیں کی, واپس آیا اور بیٹھا ہے, یا ولد صلیت, نماز پڑھی ہے, کہاں؟ فی الحلام السعید, خواب میں. اب وہ غصہ اس کو آیا ہے, کیا کہے گا؟ چلو اٹھ کے نماز پڑھ لو. وہ نہیں اٹھ رہا, اب کیا کروں, کہہ ہی سکتا ہوں نا, تجھے مال کا تمہ اور حرص ہے تیرے اندر, تیرے اندر دین کا منہج نہیں ہے. تم نے 500 ریال کے پیچھے بچے کے جسم پہ نشان ڈال دیے کہ اس نے 500 میری اجازت کے بغیر خرچہ کیوں ہے, حالانکہ وہ مارنے سے پیسہ نکل نہیں آنا, اور ظلم کیا بچے پہ. پہلے یہ دیے کیوں اتنے زیادہ پیسے؟ تصرف غلط تھا. اب تیرا غصہ نہ آنا اس کا مطلب تیرے ایمان میں خلل ہے، نقص ہے، تمہیں مال کے مقابلے میں دین پہ غصہ کیوں نہیں آیا؟ اور میں حیران ہوں، آپ جانتے ہیں سعودی علماء وہ تو نصوص پہ چلنے والے ہیں، ایک نے سوال کر دیا، جناب اگر ایک بچہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے میں کیا کروں؟ کہا سمجھاتے ہو؟ کہا سمجھاتا ہوں. خود نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. کہا وہ دلائل جانتا ہے؟ اس کو دلائل پیش کیے ہیں؟ جی دلائل پیش کیے ہیں. سکول پڑھنے جاتا ہے؟ مدرسے پڑھنے جاتا ہے؟ جی وہ تو جاتا ہے. پھر حجت قائم ہو گئی ہے کہ کر لی ہے؟ کہا اس کو چھت پہ لے جاؤ دھکا دے دو. جواب سنیے کہ جس کو کوئی بات اثر نہیں کر رہی، یہ کل قیامت کو ابال بنے گا تمہارے لیے. سبب کیا ہے؟ ہمارے اندر دینی غیرت ختم ہو جاتی ہے. ہم اولاد کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں، نتیجتاً اولاد کو برباد کرتے ہیں. یہ لاڈ نہیں، لاڈ یہ ہے جو فضیل ابن عیاض نے کیے. رو رہے ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے. یہ لاڈ ہے. رات کی تاریکی میں اٹھے، بیٹا تہجد میں رو رہا تھا اور وضو کرتے کرتے رونے لگ گئے. اللہ تو نے میری دعا اتنی جلدی قبول کر لی، میرا بھی وعدہ ہے کہ میں تیرے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کروں گا. اور پھر چند دنوں کے بعد وہ بیٹا فوت ہو گیا. جب لوگوں نے بتایا کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، مسکرانے لگ گئے، کہتے الحمدللہ. لوگوں نے کہا بڑا عجیب انسان ہے، اتنا پیارا بیٹا دنیا سے چلا گیا اور کہتا الحمدللہ. کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میرے مالک میرے بیٹے کو مجھ سے نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کروں گا. یہ اللہ کا پہلا ہی فیصلہ آیا تھا تو میں نے مسکرانا ضروری سمجھا تاکہ میرا دوسرا وعدہ بھی اللہ پورا کر دے. دوسرا وعدہ کیا تھا؟ اللہ جنت کی بشارت دے دے، میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ لاڈ کرنے والے ہیں والدین، تو وہ سعید بن مسیب تھے. آج تیسرے دن اور ہم نے لاڈ پہ اپنی بیٹیوں کو بگاڑا ہوتا ہے. کھانا نہیں پکانا، تیرے ہاتھوں کو کچھ ہو جائے گا. تم اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہو، تم کیوں کھانا پکاؤ؟ اچھا کون پکائے؟ فاطمہ سے بڑھ کے بھی عزت ہے اس کی، جو سرتاج رسول کی بیٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لاڈ نہیں کیا. چوتھا دن ہوتا ہے گھر بیٹھی ہوتی ہے اور کیا ہے جی، بس جی پرابلمز ہی بڑی ہیں. پرابلم کیا نکلتی ہے؟ نہ اس کو ہوش ہے نماز کی، نہ اس کو پتا ہے کہ میں نے خامن کا احترام کرنا ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کھانا دینا ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کا لباس تیار کرنا ہے. چوتھے دن گھر بیٹھی ہوتی ہے. لاڈ نہیں، یہ دشمنی ہے. سلف صالحین اپنی بیٹیوں کو سکھاتے، ایک شخص آتا اور کہتا ہے اتنا اپنی بیٹی کو تنگ کرتے ہو؟ کہا پہلی بات یہ ہے تنگی نہیں، یہ امانت ہے، اور میں امانت کی تیاری کر رہا ہوں کہ جب یہ امانت دوسرے گھر میں جائے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں اس کی دعائیں مجھے پہنچتی رہیں، اور اس کے رشتے دار جو نئے بننے والے ہیں والدین، ان کی دعائیں مجھے ملتی رہیں. سعید بن مسیب نے جب شادی کی ہے ابو ودعا کے ساتھ، اور کس کے ساتھ شادی کی؟ وقت کے بادشاہ نے کہا تھا اپنی بیٹی کا وزن کرو، جتنا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات میں دے دیتا ہوں، میرے ساتھ نکاح کر دو. کہا نہیں، منہج ہے. ایک نوجوان آیا جس کا نام ہے ابو ودعا کنیت. کہا بیٹا کل کیوں نہیں آئے؟ کہا استاد محترم والدین تو پہلے نہیں تھے، بیوی ایک تھی وہ بھی فوت ہو گئی ہے، اس لیے نہیں آ سکا. کہا پڑھنے کے بعد میری بات سننا. بلایا رشتے داروں کو بلایا، کہا میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کہا تیرے پاس ایمان تو ہے نا؟ نکاح کیا، اس کے گھر چھوڑ کے آگے پڑوسیوں کو کہا ذرا اس کا خیال کرنا. جس کے گھر میں تھا کچھ نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے کے امیر ترین گھرانے اس کے دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھاتے نظر آئے. سات دن گزرنے کے بعد جب ابو ودا پڑھنے کے لیے دوبارہ جانے لگے تو بیٹی پوچھتی ہے سعید بن مسیب کی، سر کے تاج کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کے ابا کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں. کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو جتنا علم میرے ابا کے پاس ہے وہ مجھے پڑھا کے بھیجا ہے، باقی میں بھی پڑھا سکتی ہوں. لاڈ یہ ہے، یہ لاڈ اپنا منہج دو، اپنا مشن اولادوں کو دو. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم خود منہجی اور مشن والے بن جائیں.